لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، اللہ جل شانہ نے ان آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی کچھ خوبیاں اور کمالات اور اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ اس آیت کو پڑھنے والے مسلمان مرد عورت اور سننے والے مسلمان مرد عورت ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ ان سب کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور مسلمان مرد عورت کو، ایماندار مرد عورت کو مغفرت نصیب ہو جائے، اجر عظیم حاصل ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. ان خوبیوں اور کمالات میں سے ایک کمال اور خوبی اہل ایمان کی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورت. یعنی اللہ تعالی کے فرما بردار بندے اور فرما بردار بندیاں اللہ کے واسطے صدقہ خیرات کرنے کے کمال سے بھی آراستہ ہوتے ہیں، ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ صدقہ دینے کے بھی عادی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی نے صدقہ دینے کو بھی ایک خوبی بیان فرمایا ہے، کمال بیان فرمایا ہے. لہذا ہر مسلمان مرد عورت کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے، یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ وہ صدقہ دینے کا عادی ہو، صدقہ دینے کا پابند ہو. صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فرض و واجب اور ایک نفلی. فرض و واجب صدقہ وہی جیسے زکوٰۃ، فطرہ، اور منت میں جو چیز دینے کے لیے آدمی منت مان لے تو اس کا دینا بھی واجب ہو جاتا ہے. جیسے کوئی یہ منت مانے کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو 100 روپے خیرات کروں گا، پھر اللہ نے اس کو اچھا کر دیا تو اب 100 روپے صدقہ کرنا واجب ہے. تو ایک صدقہ تو وہ ہوتا ہے جو فرض و واجب ہے، جیسے زکوٰۃ یہ فرض ہے. عشر واجب ہے جو زمین کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے، فطرہ واجب ہے جو عید الفطر کو واجب ہوتا ہے، اور جس چیز کا دینا منت میں مان لیا جائے وہ بھی واجب ہوتا ہے. دوسرے نفلی صدقہ، نفلی صدقے میں کوئی چیز مقرر نہیں ہے، نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی تاریخ مقرر ہے، نہ کوئی مہینہ مقرر ہے، نہ کوئی خاص چیز مقرر ہے، نہ زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر ہے، نہ کم سے کم کی. ہر مسلمان مرد عورت جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے، جو چیز چاہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے. اور اس نفلی صدقے کے بھی بڑے فضائل ہیں اور بڑا ثواب ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ابھی بیان ہوگا. البتہ قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے ماحول اور معاشرے کے حالات میں غور کرنے سے صدقہ دینے میں 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے، تاکہ صدقہ صحیح اللہ کے راستے میں ادا ہو. اور جو فضیلت اللہ پاک نے اس آیت میں صدقہ دینے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے وہ فضیلت حاصل ہو، اور اس کے علاوہ جو بڑا اجر و ثواب حضور نے بیان فرمایا ہے وہ بھی نصیب ہو. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ دینے میں نیت اللہ تعالی کو راضی کرنے کی ہو، اللہ کی رضا کے واسطے صدقہ دے. اخلاص کے ساتھ صدقہ دے، چاہے زکات ہو، چاہے عشر ہو، چاہے فطرہ ہو، چاہے منت کا پیسہ ہو، یا منت کا کھانا ہو، منت کا کپڑا ہو، یہ یا نقلی صدقہ ہو، وہ سب اللہ کی رضا کے واسطے دے. صدق و اخلاص کے ساتھ دے، نام و نموٹ کے لیے نہ دے. اس لیے نہ دے کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو حاتم تائی ہے، یہ تو حاتم تائی ثانی ہے، یہ تو بڑا سخی ہے، ہر وقت اس کے دروازے پر فقیروں کا جم گھٹا رہتا ہے، جب جاؤ کوئی نہ کوئی اس کے دروازے پر کھڑا نظر آتا ہے اور یہ دیتا نظر آتا ہے. رات دن اس نے اپنے دروازے لوگوں کے لیے کھول رکھا ہے. تو اس لیے صدقہ کرے، اس لیے خیرات کرے اور بہت کرے تاکہ میں حاتم تائی ثانی بنوں اور دوسرا حاتم تائی کہلاؤں، تو یہ تو دکھاوے کی نیت ہوگی. اس نیت سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے تاکہ میں خاندان میں، برادری میں، محلے میں، معاشرے میں مشہور ہو جاؤں کہ یہ تو بہت ہی غریبوں کا خیر خواہ ہے اور مسکینوں کا باپ ہے، یہ تو ہر وقت لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، یہ تو بہت ہی لوگوں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے. تو ناموری بھی پیش نظر نہ ہو، شہرت بھی مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے دینا مقصود ہو اور اخلاص کے منافی یہ صورت بھی ہے کہ ادلا بدلا پیش نظر ہو، اس لیے دے کہ ہم آج کسی کی مدد کریں گے تو کل کوئی ہماری مدد کرے گا. اس نیت سے دے کہ آج مجھے اللہ نے دینے والا بنایا، کل خدا نہ خواستہ میں فقیر ہو گیا تو لوگ پھر میری مدد کریں گے. یا جیسے کہ بعض جگہ خیرات کا عام طریقہ ہے کہ امیر بھی غریب بھی سب کھا رہے ہیں خیرات، بھی خیرات کے لیے تو مالدار لوگ کھائیں. صدقہ خیرات اس کا تعلق تو فقیر سے ہے، جو چیز فقیر کو دی جائے، جو چیز فقیر کو کھلائی جائے پلائی جائے اسے صدقہ کہتے ہیں، اسی کو خیرات بھی کہتے ہیں. صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے، خیرات اردو میں وسط ہو گئے تھے، ہیں ایک ہی چیز، نام الگ الگ ہے، حقیقت ایک ہی دونوں کی، لیکن بعض جگہ خیرات عام ہوتی ہے، ساری برادری کو، سارا خاندان کو، سارے محلے والوں کو، سارے پڑوسیوں کو کھلائی جا رہی ہے، امیر بھی کھا رہے ہیں، ہزار پتی بھی کھا رہے ہیں، لکھ پتی بھی کھا رہے ہیں، کروڑ پتی بھی کھا رہے ہیں، فقیر بھی کھا رہے ہیں، کیا ہے وہ خیرات ہے؟ یہ وہ خیرات ہے، اور پھر ہر ایک خیرات کرتا ہے، ہر ایک خیرات ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس لیے نہیں کھلائے گا تو کہیں گے اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو برادری میں ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہماری ناک پڑ جائے گی، لو کھا کر کمبخت نے کھلایا نہیں، کہاں سے کنجوس آ گیا. تو لوگوں کے تانے تشنے سے بچنے کے لیے یا ادلے بدلے کے لیے صدقہ دیا اور دلایا جاتا ہے، کھایا اور کھلایا جاتا ہے، یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے، صحیح طریقے کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. جس کو دینا ہے، جتنا بھی دینا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں دینا، نام مری کے لیے نہیں دکھلانا، شہرت کے لیے نہیں دینا، تعریف چاہنے کے لیے نہیں دینا، ادلے بدلے کے لیے نہیں دینا، اللہ کے لیے دینا. تو پہلی بات تو اخلاص ہے، بغیر اخلاص کے تو نہ زکات قبول ہو سکتی ہے، نہ فطرہ قبول ہو سکتا ہے، نہ قربانی قبول ہو سکتی ہے، نہ عشر قبول ہو سکتا ہے، نہ منت قبول ہو سکتی ہے، نہ صدقہ قبول ہو سکتا ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. پیسے بھی گئے، وقت بھی گیا، محنت بھی گئی، حاصل کچھ نہیں. تو اخلاص تو ایسی چیز ہے کہ یہ ہر عبادت میں ہر نیک عمل میں ضروری ہے. اس میں زکات خیرات بھی آ گئی, صدقہ خیرات بھی اس کے اندر آ گئی. اور دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جس مال سے خیرات کی جائے, صدقہ دیا جائے, وہ حلال ہو. اس لیے کہ مال حرام سے کوئی صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. مال حرام کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, چاہے وہ جسمانی عبادت ہو چاہے وہ مالی عبادت ہو. اگر کوئی اپنے زکات مال حرام سے دے گا یا فطرہ مال حرام سے دے گا, عشر مال حرام سے ادا کرے گا, صدقہ خیرات مال حرام سے کرے گا, تو قبول نہیں ہوگا. جیسے مال حرام کھا کر کے نماز قبول نہیں ہوگی, حج قبول نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے منہ سے ایک حرام لقمہ نیچے اتر جائے تو 40 دن تک اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے, نہ نفل قبول ہوتی ہے, نہ دعا قبول ہوتی ہے. آج ہماری دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں حرام کھانے کا بڑا رواج ہے. اللہ کا لہذا صدقے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے, صدقے کے فضائل حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو آدمی صدقہ دے وہ مال حلال سے صدقہ دے. اس لیے کہ اللہ پاک پاک ہیں, اللہ تعالیٰ پاک ہے, وہ پاک ہی چیز قبول فرماتے, ناپاک قبول نہیں فرماتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر بھی مال حلال لگاؤ, کہ حرام مال مسجد میں لگائیں گے تو مسجد جو صدقہ جاریہ ہے یہ صدقہ جاریہ قبول نہیں ہوگا, بجائے ثواب ملنے کے الٹا وبال ہوگا. خیری نفری صدقے میں بھی کہ مال حرام سے دیں گے تو وہ بجائے مقبول ہونے کے الٹا باعث گناہ ہوگا, باعث وبال ہوگا, باعث عذاب ہوگا. اس لیے آدمی تھوڑا صدقہ دے مگر حلال سے صدقہ دے, حرام سے پرہیز کرے, خود بھی بچے, اپنے بچوں کو بھی بچائے, بھوکا رہنے گوارا کر لے, چٹنی روٹی اور اچار روٹی کھانا برداشت کر لے, لیکن حرام سے پرہیز کرے. اور حرام میں رشوت لینا دینا, سود کا لینا دینا, چوری دائے کا مال لینا, ناجائز طریقے سے کمانا, اوپر کی آمدنی, یہ سب اللہ بتایا ہے حرام کے اندر آتا ہے. اور تیسری ضروری بات یہ ہے کہ صدقہ دینے کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے. صدقہ دینے میں طریقہ وہ اختیار کریں جو شریعت کے مطابق ہو, اپنا من گھڑت طریقہ نہ ہو. شریعت کا طریقہ تو وہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ شریعت کی طرف سے صدقہ دینے میں کوئی دن, کوئی تاریخ, کوئی وقت, کوئی مہینہ, کوئی چیز مقرر نہیں ہے. ہر مسلمان مرد عورت کو شریعت نے آزاد رکھا ہے, اختیار دیا ہے, جب دل چاہے, جس وقت دل چاہے, جس چیز کی استطاعت ہو مال حلال سے اللہ کی رضا کے واسطے جب چاہ خیرات کر. شریعت طریقہ تو یہ ہے. اور ہمارا من گھڑت طریقہ وہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں نے صدقے کے لیے کالا بکرا مقرر کر رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سخت بیمار ہو جائے تو فوراً گھر والے کہتے ہیں جاؤ وہ کہیں سے کالا بکرا لے کے آؤ, زیادہ طبیعت خراب ہو تو پھر تو اس کی چرپائی کے پاس ہی پہلے اس کو باندھیں گے, باندھنے سے پہلے اس کے ارد کی چکر دلوائیں گے, وہ مرنے والے کی بیماری اتار کر اس کے اوپر چڑھا رہے ہیں. اور کالا رنگ اس لیے خاص کیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیماری, آفت, بلا, مصیبت بھی کالی ہوتی ہے, تو کالی کالی پہ آئے گی, اس لیے وہ بکرا بھی کالا ہو, اگر بکرے کی طاقت نہ ہو تو مرغی بھی کالی ہو, اور اگر مرغی بھی داخل ہے تو انڈا بھی کالا ہو، کہاں سے لائیں گے؟ کبے کا انڈا کالا ہوتا ہے، وہ حلال نہیں. تو کالے رنگ کے بکرے کو لوگوں نے خاص کیا ہوا ہے، اس کو پہلے طواف کروائیں گے تو اس کے پاس باندھیں گے. پھر ایک منتر بھی لوگوں نے اپنا ایجاد کر رکھا ہے، اور وہ آئے تو ملائے تو آئے بلا کو ٹال دو. بھائی بلا ٹالنے والے تو اللہ پاک ہے، بکرے میں کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ جائز طریقے سے حلال طریقے سے صدقہ قبول فرما، اور اس کے اپنے فضل سے اس صدقے کی طفیل یا اللہ مصیبت دور فرما. وہ اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں، گھماتے جاتے ہیں اور یہ منتر پڑھتے جاتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کے بعد پھر وہ یا تو وہیں سے بھی کروائیں گے، اور نہیں تو پھر وہ بلا تو اس کے اوپر ان کے ذہن میں آ گئی کہ اب اتر گئی ہے، زیادہ وہ لے جا کر کے کہیں اور اسے ذبح کروائیں گے اور پھر اسے خیرات کروائیں گے. تو مصیبت دور کرنے کے لیے یا مقدمے میں کامیابی کے لیے یا کوئی اچانک حادثہ پیش آ گیا اس کے دور کرنے کے لیے کالا بکرے کا جو طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے یہ من گھڑت ہے اور یہ ناجائز ہے. تو ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر جانور کا صدقہ پر دو جگہ ہے، ایک قربانی ایک عقیقہ. قربانی کے اندر بھی جاندار کو ذبح کیا جاتا ہے، چاہے اونٹ ذبح کر لو، چاہے گائے ذبح کر لو، چاہے بیل ذبح کر لو، چاہے بکرا ذبح کر لو، چاہے بکری ذبح کر لو. قربانی کے اندر جاندار کو ذبح کیا جاتا ہے، جان کے بدلے جان ہے، شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے. اور دوسرا موقع شریعت نے بتایا ہے عقیقہ، جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو مستحب ہے کہ ساتویں دن اس کی طرف سے اگر لڑکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ دو بکرے یا دو بکری ذبح کی جائے، اور اگر لڑکی ہے تو ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کی جائے. یہ بھی جان کے بدلے جان، یہ دو موقع ہیں بس شریعت کے، باقی اور کوئی موقع نہیں جہاں پر شریعت نے جان کے بدلے جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا اور اس کو باعث اجر ثواب اور آفات و بلیات کے دور ہونے کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کیا ہوا ہے. یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں ایجاد کردہ طریقہ من گھڑت، اسے کہتے ہیں بدعت اور ناجائز. مقصد تو یہاں بھی صدقہ دینا ہے، لیکن صدقہ دینے کے لیے طریقہ اپنا ایجاد کر لیا شریعت سے ہٹ کر کے. اور کتنا کراچی کے اندر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، جگہ جگہ لوگوں نے بورڈ لگا رکھے کہ صدقے کا بکرا اکیلے کی بکری اتنے پیسے میں، نہیں عقیقہ کرانا ہو تو بھی ہمیں پیسے دے دو، اور اگر کالا بکرا خیرات کرنا ہو تو بھی پیسے ہمیں دے دو. ایک ذریعہ بنا رکھا اللہ بچائے لوگوں نے. طریقہ جو ہے وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اگر اپنے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق کوئی صدقہ دے گا تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا. اب جو لوگ بکرا صدقے میں دیتے وہ گنہگار ہوتے. تو صدقہ دینے میں ثواب تھوڑا ملتا ہے، بجائے ثواب ملنے کے الٹا گناہ ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ اپنا من گھڑت طریقہ ہے، اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے جو کہ ناجائز ہے، اسے کوئی ثبوت ہی نہیں. یہ ایسی خاص خاص دنوں میں خاص خاص تاریخوں میں صدقے کے لیے خاص خاص چیزیں مقرر کر رکھی. مثلا کسی کا انتقال ہو تیسرے دن اس کا تیجا ہوگا، تیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے. سارے برادری والے خاندان والے مرنے والے گھر میں جمع ہوں گے، اور گھر والوں کو چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے طاقت ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے لیے انہیں قرض لینا پڑے اور چاہے انہیں کہیں ڈاکہ ڈالنا پڑے اور چاہے کہیں ان کو سودی قرضہ لینا پڑے، تیجا کرنا ضروری ہے. اور کھانے والے وہی محلے کے اور برادری کے خاندان کے امیر کبیر فقیر مسکین سب ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن تیسرے دن یہ خیرات ہے, یہ سال ثواب کی غرض سے یہ پیدا کیا جاتا ہے, یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے اور بالکل ناجائز ہے. اس لیے کہ ایک دعوت ہے شریعت کے اندر, دعوت خوشی کے موقع پر ہے, جیسے ولیمے کی دعوت ہے تو خوشی کا موقع ہے, عقیقے کی دعوت ہے یہ خوشی کا موقع ہے, قربانی کی دعوت ہے قربانی کا عبادت کا نام ہے اس کی ادائیگی خوشی کی چیز ہے. لیکن یہاں تو کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہوا ہے, کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے, کسی کی بیوی کا انتقال ہوا ہے, کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, کسی کس بات کا, کیا اس کے مرنے کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے, نہ کہ غمی کے موقع پر. یہاں لوگوں نے یہ سارے ثواب کے نام سے دعوت رکھی ہوئی ہے تیسرے دن. یہ ناجائز گناہ ہے, اس میں بجائے ثواب پہنچانے کے الٹا گناہ ہوتا ہے. دعوت پکانے والے, تیار کرنے والے, کرانے والے اور کھانے والے سب گنہگار ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ صدقے کرنے کا یہ اپنا من گھڑت طریقہ ہے خلاف شرع. پھر تیجے کے بعد پھر چالیسواں ہوگا. اب جب مرنے والے کے مرنے پر چالیس دن گزر جائیں گے, چالیسویں دن پھر سارے قوم برادری جمع ہوگی کہ وہ دعوت تو تیسرے دن تھی, اب چالیسویں دن بھی ضروری ہے. اور چالیسواں اور بھی زیادہ دھوم دھام سے ہوتا ہے, اور زیادہ اس کے اندر شاندار کھانا پکا اور پکایا جاتا ہے, کھایا کھلایا جاتا ہے. تو یہ بھی صدقہ ہے, اس کا مقصد بھی لوگ صدقہ خیرات ہی بتاتے, لیکن یہ بھی دعوت ہے. اللہ بچائے, یہ فرض واجب سے بڑھ کر مرنے والے کے پسماندگان چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے, رمضان کے روزے رکھیں یا نہ رکھیں, حج فرض ہو حج کرنے جائیں یا نہ جائیں, چالیسواں کرنا ضروری. نہیں کریں گے ساری برادری والے لان تان کریں گے, ملامت کریں گے. یہ اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے جو کہ ناجائز ہے. یہ بھی صدقہ, یہ بھی خیرات ہے, اور اس کا یہ مقصد مرنے والے کو اصال ثواب پہنچانا, اصال ثواب کرنا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے, طریقہ اپنا بنایا ہوا ہے. کسی دلیل شریف سے چالیسواں ثابت نہیں ہے, اپنی طرف سے بنا رہا ہے. چالیسویں بعد پھر برسی کا نمبر, اب ایک سال ہو گیا مرے ہوئے, اب پھر کھائیں. اب تو ایک سال گزر گیا, اب بھی تو کچھ کھائیں پیئیں. اب برسی کا نمبر آئے گا, اب ایک سال گزر گیا, پھر جناب قوم جمع ہوگی, برادری جمع ہوگی, اس خاندان والے جمع ہوں گے. پہلے تو سفایا کیا تیسرے دن, پھر جو رہ گیا تھا وہ چالیسویں دن, اور سال بھر میں جو کمایا وہ برسی کے اندر سفایا اس کے اندر. جب تک زندہ رہا تو ہر سال سالگرہ منائی, اس میں کھایا پیا, وہ بھی اپنا طریقہ ہے, شریعت کا طریقہ نہیں. تو مر گیا تو سال گزرنے کے بعد پھر اس کی برسی منائی جائے گی, اور اس کے بعد پھر وہی دھوم دھام کے ساتھ دعوت ہوگی. بھائی یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اس طرح لازم سمجھ کر کیا جاتا ہے, ضروری سمجھ کر کیا جاتا ہے, کوئی نہ کرے تو لان تان اس پہ کی جاتی ہے, برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا منحوس آدمی ہے کہ یہ نہ تیجہ کرتا ہے, نہ چالیسواں کرتا ہے, نہ برسی کرتا ہے. یہ ہیں جو ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے کے اندر صدقہ خیرات کرنے کے اپنے بنائے ہوئے طریقے رائج ہیں. یہ سب گناہ ہیں, یاد رکھیں. ان سب کو چھوڑنا واجب ہے, ان کا کرنا گناہ, اور ان سے بچنا ضروری ہے. لہذا اس سال ثواب کے لیے تیسری بات یہ ضروری ہے, صدقہ خیرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ طریقہ درست ہو شریعت کے مطابق. جب یہ تین باتیں کسی صدقے میں جمع ہوں گی, نمبر ایک اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے, نمبر دو حلال مال سے خیرات کرے, نمبر تین طریقہ شریعت کے مطابق اپنائے, تو ایسا صدقہ اگر اللہ کے راستے میں دیا جائے گا تو اس کا بڑا ثواب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہ ایک شخص ان کی خدمت میں مانگنے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ جہاں میں اقرار کرتا ہوں. پھر فرمایا تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ کہا میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مانگنے والے کا بھی حق ہے اس پر جس سے کچھ مانگا جائے. اگر میں تم کو دوں گا، تم نے مجھ سے مانگا ہے تو میں تم کو دوں گا، تمہارا حق ہے کہ میں تم کو دوں. اس کے بعد آپ نے اس کو پہننے کے لیے کپڑا عطا فرمایا، اس کو پہننے کے لیے کپڑا عطا فرمایا. اور پھر ایک حدیث بھی سنا دی. وہ حدیث یہ سنائی کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس کے جسم پر رہے گا، کپڑا دینے والا اللہ تعالی کی امان میں رہے گا. اللہ تعالی کی حفاظت اور اس کی امان میں رہے گا. یعنی وہ کپڑا اس کے جسم پر آ گیا، پھٹ گیا، انہیں پیون لگا لیے، پھر پھٹ گیا، تو تھوڑا بہت بھی اگر اس کے جسم پر رہے گا تو جب تک رہے گا وہ اللہ تعالی کی حفاظت خاص میں رہے گا. معلوم ہوا کہ صدقہ دینے کی یہ برکت ہے کہ صدقہ دینے والا اللہ تعالیٰ کے امان میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت خاص میں آ جاتا ہے. اب اس حدیث میں جو اس کپڑے کا ذکر آیا، معلوم ہوا کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا دے دو. اور معلوم ہوا کپڑے کی خصوصی فضیلت ہے، وہ خصوصی فضیلت ہے کپڑا تو دیر تک انسان کے جسم پر رہتا ہے. ایک جوڑا کسی کو دے دیا تو ہو سکتا ہے کسی کا ایک سال تک چلے، ہو سکتا ہے پانچ سال تک چل جائے. تو جتنے عرصے اس کے جسم پر وہ رہے گا، اس کے استعمال میں آتا رہے گا، اس کا صدقہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان کا مطلب یہ ہے کہ حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، مسائل اور آلام سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے اور بیماریوں سے ان شاء اللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا. وہ جو اللہ کے امان میں آ جاتا ہے وہ ہر طرح سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں کہ جو آدمی روٹی کے ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بڑھاتے ہیں، اور بڑھاتے بڑھاتے اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے. روٹی ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ کتنے 20 ٹکڑے ہمارے گھر میں فالتو پڑے رہتے ہیں، جس کے دینے میں کوئی ہمیں بار نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ جی چاہتا ہے کہ اچھا کسی کام آ جائے. رکھے رکھے سوکھے گا، سوکھنے کے بعد بھوسے ٹکڑے میں چلا جائے گا. بھوسے ٹکڑا تو ٹبوں میں جاتا ہے، تازہ ٹکڑا کسی غریب کام آ جائے تو ثواب کتنا زیادہ ہے. کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے اور پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. اور پہاڑ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے، دور تک اس کا سلسلہ ہے. جو وزن اس کے اندر ہوگا وہ وزن اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کے اندر قیامت کے دن ڈال دیں گے، جو اس کے نیک اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا. تو اللہ کے راستے میں روٹی ایک ٹکڑا خراب کیا، جو چند ماشے اور تولے کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تنو وزن اس کا بڑھا کر کے آخرت میں اس کے نام اعمال میں درج فرما دیں گے، اور اس کے نیکیوں کے پردے میں ڈال دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بہت زیادہ دینا ضروری نہیں ہے. بہت زیادہ دینا بھی بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جتنی بھی استطاعت ہو، جو بھی اپنے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہو، چاہے وہ نہایت ہی معمولی چیز ہو، دینی چاہیے. اور دے دینی چاہیے اور ثواب عظیم حاصل کر لینا چاہیے. تو تین باتیں شروع کی یاد رکھیں. تو تین باتوں کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ مال حلال سے روٹی کا ایک ٹکڑے پہ اور خیرات کر دیا تو اس کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے کہ اور پہاڑ کے برابر اس کے ثواب ملے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے یا چھوارے کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے یا کسی اور معمولی سی چیز کے بدلے میں جس سے کہ فقیر لے کر کے کچھ نفع اٹھا لے اس سے اسے کچھ فائدہ ہو جائے ایسی چیز اگر کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تین آدمی اس کی بدولت جنت میں جاتے ہیں. ایک تو گھر کا مالک یہ شوہر اور باپ کہ جس نے یہ کہا ہے اپنے گھر والی کو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کہ بھئی جو کچھ بھی گھر میں تھوڑا بہت ہو اگر کوئی فقیر آ جائے کوئی ضرورت مند آ جائے کوئی محتاج آ جائے تو تم دے دیا کرو. تو اس نے کیونکہ حکم دیا تو وہ حکم دینے کی وجہ سے روٹی کے ٹکڑے کی بدولت یہ چھوڑے کا ایک ٹکڑا کیا ہوتا کچھ بھی نہیں. ایسی کوئی اور معمولی سے معمولی چیز وہ حکم دینے کی وجہ سے اس کی بدولت جنت میں جائے گا. دوسرے اس کی بیوی جس نے وہ روٹی تیار کی سالن تیار کیا دال تیار کی چٹنی روٹی تیار کی اور پھر اس نے اپنے شوہر کے حکم سے اللہ کے راستے میں خیرات کی اس کی بخشش ہو جائے گی. تیسرے وہ خادم وہ نوکر اور ماسی جس کے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں گئے تین آدمی بخشے جاتے ہیں اور تین آدمیوں کو اللہ پاک جنت میں داخل کر دیتے ہیں. صدقہ ایک ہے اور وہ بھی نہایت معمولی تھا جو ظاہر میں ہمارے بھی کام آنے والا نہیں ہے ہماری حاجت سے ہماری ضرورت سے زیادہ ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ پاک تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں مالک کو بیوی کو خادم کو. اور اس حدیث کے آخر میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمارے خادموں کو بھی فراموش نہ فرمایا انہیں بھی یاد رکھا کہ جب گھر والے صدقہ دے رہے تو خادم جس کے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ گیا ہے اس کو بھی اللہ پاک جنت میں داخل فرما دے. اب بتائیے اللہ پاک کہاں جنت اور کہاں ہمارا یہ حقیر سا صدقہ. قدر کرنی چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ دینے کے لیے آدمی کا مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں رئیس ہونا کوئی ضروری نہیں. تو یہ نہیں کہ بس مالدار لوگ ہی صدقہ خیرات کریں اور کوئی آدمی کم آمدنی والا ہے ہزار پتی ہے یا سینکڑوں پتی ہے وہ سمجھے بھائی ہماری تو آمدنی 5000 کی ہے ہم کہاں سے صدقہ دیں. میری تو آمدنی 2000 کی ہے میں کہاں سے صدقہ دوں. میں تو معمولی آمدنی کا مالک ہوں میری تو ذریعہ معاش ہی بہت تھوڑا سا ہے میں کہاں سے خیرات کروں. یہ کام تو امیروں کا ہے مالداروں کا ہے لکھ پتی کروڑ پتیوں کا ہے. نہیں ہر مسلمان مرد عورت چاہے کتنے فقیر ہو کتنے مسکین ہو وہ بھی صدقہ دے کر کے صدقے کا ثواب عظیم حاصل کر سکتا ہے. سب کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے اپنی ملکیت میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا معمول بنائے اور ثواب عظیم حاصل کریں. ایک روایت میں کہ بعض صحابہ کرام نے جو غالب فقرائے صحابہ میں سے تھے صحابہ کرام کی دو قسمیں تھیں بعض صحابہ کرام فقیر تھے بعض صحابہ کرام امیر تھے. تو بعض فقرائے صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ تو نیکیاں لے اڑے وہ تو نیکیاں کما گئے ہم پیچھے رہ گئے. تو اس طرح کے وہ بھی نماز پڑھتے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے لیکن وہ اپنے فالتو مال اللہ کے راستے میں خیرات کر کے صدقہ کر کے ثواب عظیم حاصل کرتے ہیں. حضور ہم تو پیچھے رہے کیونکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں تو بعض دفعہ ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ بالکل کچھ مال ہی نہیں ہوتا آدمی کے پاس. اور صحابہ کرام میں بعض ایسے غریب تھے کہ ان کے تن پر کپڑا ہی پورا نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پیچھے رہ گئے, ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ تو اپنے فالتو مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے ثواب عظیم حاصل کر گئے. تو آپ نے ان کے لیے بھی نسخہ ارشاد فرمایا اور ان کی مشکل بھی حل فرما دی. آپ نے فرمایا دیکھو سبحان اللہ صدقہ ہے, الحمدللہ صدقہ ہے, اللہ اکبر صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ صدقہ ہے, اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے, بری بات سے رکنا صدقہ ہے, اور مرد کا اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اس بات کو سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے, ہاں حضور یہ کیسے صدقہ ہے, یہ آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس میں کہاں کا صدقہ. ہم آپ سے یہ بتاؤ اگر وہ کسی ناجائز جگہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ ہاں ضرور ہوگا. تو جب ناجائز جگہ خواہش کرنے پر گناہ ہونا ضروری ہے تو حلال جگہ خواہش پورا کرنے کا صدقہ ہونا ضروری ہے, وہاں اجر ملے گا. وہاں وزر ہے یا اجر ہے, وہاں گناہ ہے یا نیکی ہے, یہ بھی صدقے کا, اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے بتا دیا کچھ نہیں ہے تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو, الحمدللہ کی تسبیح پڑھو, اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو, لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو, کلمہ خیر لوگوں سے کہو, بری باتوں سے لوگوں کو منع کرو, اس میں بھی تمہیں صدقہ دینے کا ثواب ملے گا, یہ بھی صدقہ ہے. دین ہمارا کیسا آسان ہے. تو فقیر سے فقیر آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تو میں کیسے صدقے کا ثواب حاصل کروں, تو وہ تم اس طرح صدقہ کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہو. تو صدقہ کلمہ خیر کہنے سے بھی ہوتا ہے, صدقہ سبحان اللہ پڑھنے سے بھی ہوتا ہے, اللہ اکبر کہنے سے بھی ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے معمولی معمولی حلال چیز بھی اللہ کے راستے میں دینے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے. حدیث شریف میں صدقے کے متعلق آتا ہے کہ روزانہ ایک فرشتہ یوں کہتا ہے کہ اللہ جو آپ کے راستے میں خیرات کرے آپ اس کو اس کا بدل عطا فرمائیے, اور جو استطاعت ہوتے ہوئے صدقہ نہ کرے یا اللہ اس کے مال کو آپ تلف کر دیجیے. معلوم ہے صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے, مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ جو چاہے تجربہ کر کے دیکھے کہ صدقہ کرنے سے مال میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے, اور جو شخص نہیں دیتا وہ بیچارہ نقصان ہی میں مبتلا رہتا ہے. تو جب یہ مال میں بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے تو کیوں نہ ہم فرشتے کی دعا لیں, صدقہ دیا فرشتے کی دعا لیں, کیونکہ وہ تو دعا دیتا ہے, تو فرشتے کی دعا بھی لگتی ہے آدمی کو, مال میں اضافہ ہوتا ہے, برکت ہوتی ہے. تو مال میں برکت ہونے کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے کیا ہے. بھائی کسی آدمی کے پاس 100 روپے ہیں, اس نے 50 روپے خیرات کر دی تو 50 ہی رہ گئے نا اس کے پاس, تو اب برکت کیسے ہوگی اس کے مال میں؟ تو برکت کبھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس مزید 50 روپے اور بھیج دیں گے, 100 روپے ہو گئے, صدقہ بھی ادا ہو گیا, 50 نفع میں بچ گئے. یا پھر اللہ تعالیٰ اس طرح برکت ظاہر فرما دیتے ہیں. برکت کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس نے صدقہ نہ دیا اس کا وہ کام 100 روپے میں ہوا, اور جس نے صدقہ دیا اس کا وہ کام 50 میں ہو گیا, یہ برکت ہو گئی. اور اکثر احباب کا تو مشاہدہ یہ ہے کہ ادھر 10 روپے دیے اور ادھر 90 روپے ہو رہا ہے, معمولی غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیں گے, اور آنکھوں سے مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ ادھر دیا ادھر آیا, ادھر دیا ادھر آیا, یہ دیا وہ آ گیا, اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص جنگل میں تھا, وہاں اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ کوئی بادل سے کہہ رہا ہے کہ تو فلاں شخص کے کھیت کو جا کر کے سیراب کر. شخص بادل سے کہہ رہا ہے کہ اے بادل تو فلاں شخص کے کھیت کو جا کر کے سیراب کر. تو اس نے آواز سنی, سن کر کے وہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر میں بادل پتھریلی جگہ میں برسا اور پانی ایک نالے کی شکل میں وہاں سے چلا. تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا کہ دیکھیں ایک نالا کہاں جاتا ہے, کس کے کھیت کو جا کر کے سیراب کرتا ہے. چلتا چلتا چلتے چلتے کافی دور جا کر کے ایک کھیت میں یہ پانی داخل ہوا. وہ کھیت کا مالک موجود تھا اور اپنے بیل جیسے پانی کبھی اس کھیت میں ڈالنے لگا, کبھی اس کھیت میں ڈالنے لگا, کیونکہ نالی کا منہ موڑنا پڑتا ہے. مٹی ہٹا دی تو اس کھیت میں پانی داخل ہو گیا, وہاں مٹی ڈال دی تو دوسرے کھیت میں داخل ہونے لگا. تو بیل جیسے پانی کبھی اس کھیت میں, کبھی اس کھیت میں, کبھی اس کھیت میں, کبھی اس کھیت میں ڈال رہا ہے. اس کا کھیت اس بارش کے پانی میں سیراب ہو رہا ہے. تو یہ اس کے پاس گیا, جا کر کہا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل میں کسی نے کہا تھا. تو کھیت والے نے کہا تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے, تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا ہے؟ کہا کہ بھائی میں تو عجیب و غریب ماجرا دیکھتا آ رہا ہوں. میں جنگل میں تھا کہ اچانک ایک بادل آیا اور اس بادل میں سے میں نے سنا کہ فلاں شخص کے کھیت پہ جا کر کے سیراب کرو. اس بادل میں سے میں نے تمہارا نام سنا تھا. اور اس طریقے سے میرے سامنے وہ بادل پتھریلی زمین کے اندر برسا تاکہ پانی وہاں مٹی میں جذب نہ ہو جائے, اور پھر وہ ایک نالے کے اندر داخل ہوا اور نالے کی شکل میں وہاں سے چلا اور تمہارے کھیت میں پہنچا اور تمہارے سے میں نے نام پوچھا اور تم نے وہی نام بتایا جو بادل کے اندر سنا تھا. اس لحاظ سے تم کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کھیت کے سیراب کرنے کا یہ اسپیشل انتظام ہے, اور وہ کھیت سوکھے ہیں, تمہارا کھیت پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے, تمہارے لیے یہ اسپیشل انتظام کہاں سے ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, مجھے اس کی وجہ بتاؤ. مجھے کوئی خاص وجہ نہیں, بس میرا ایک معمول ہے. وہ معمول یہ ہے کہ اس زمین سے جو کچھ بھی پیداوار ہوتی ہے میں اسے تین حصے کرتا ہوں. میں پیداوار کے تین حصے کرتا ہوں. ایک حصہ تو میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں تاکہ کھانے پینے میں کام آئے. دوسرا حصہ دوبارہ اسی زمین میں ڈال دیتا ہوں تاکہ پھر اگ جائے اور اگلے موسم میں فصل تیار ہو. اور ایک تہائی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں. اللہ دیکھو اس نے کیسا اچھا معمول بنایا, ایسا معمول بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا ایسا مقبول ہو گیا کہ اس صدقے کی برکت سے اگر کسی موسم میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے اللہ پاک الگ سے بادل بھیج کر کے اس کی زمین کو سیراب فرما رہے ہیں. اور یہ اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے, اگر ہم بھی شروع کی تین باتوں کی پابندی کرتے ہوئے صدقے کا اہتمام کریں گے تو ہماری بھی مدد ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صدقہ دینے والے کے تین لفظ فرمائے, تر یقو وہ تم سرو وہ تجھ بھرو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم اللہ کے راستے میں کثرت سے صدقہ دو گے, اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کی عادت ڈالو گے تو تمہارے ساتھ تین کام ہوں گے. تر رکھو نمبر ایک, تم کو رزق دیا جائے گا, یہ تمہاری روزے میں غیر معمولی اضافہ ہوگا. صدقہ دینے تمہارے روزے میں تمہارے کاروبار میں کمی نہیں آئے گی, اضافہ ہوگا, برکت ہوگی, ترقی ہوگی. اور دوسرے تم سرو تمہاری مدد کی جائے گی, تمہارے کاموں میں آسانی ہوگی، سطحی برکت سے بلائیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، آفتیں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سجدے کی برکت سے قدم قدم پر حاصل ہوگی۔ بچت کرو اور تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی، سجدے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی۔ بھائی یہ اس کے اتنے فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے، آخرت ایک عظیم فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سائے کے سوا، اور بعض روایتوں میں کہ عرش کے سائے کے سوا، جو قیامت کے دن جب کہیں سوائے عرش کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا تو سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان سات آدمیوں میں سے چھٹا شخص وہ مسلمان مرد عورت ہیں کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کیا صدقہ دیا، ان کو بھی اللہ پاک اپنے سائے کے اندر جگہ دیں گے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب قیامت کے دن سایہ کس کو نہیں چاہیے، بھی ہر مسلمان مرد عورت اس کا محتاج ہے، جب محتاج ہے تو بس غیر متصدقین اور متصدقات میں اپنے آپ کو داخل کر لے، صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی رضا کے لیے مال حلال سے اپنی حیثیت کے مطابق جائز طریقے سے خیرات کرے، صدقہ دے۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بات بھی ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے جب صدقہ دیتے، ویسے نہیں دیتے اللہ ماشاء اللہ، نہیں، صدقے کا اصول یہ ہے کہ ایک مستقل معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھی صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی باعث ادر ثواب ہے جبکہ طریقہ اس کا صحیح ہو، لیکن اس کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ جب ہوگا جب ہم اپنی آمدنی کا کچھ فیصد مقرر کر لیں، یا تو کچھ فیصد مقرر کر لیں، ایک فیصد، دو فیصد، تین فیصد، چار فیصد، پانچ فیصد، جس کو بھی جو بھی توفیق ہو، جتنی بھی آمدنی ہو، مہینے میں آمدنی ہو، تین مہینے میں حساب ہوتا ہو، یا سال میں حساب ہوتا ہو، اتنا صدقہ نکال کر کے الگ کر دیں، جتنی جلدی ہو سکے غربا فقرا مساکین میں تقسیم کر دیں، کچھ فیصد مقرر کر لیں۔ ایک طریقہ تو یہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنی دکان میں ایک ایک ڈبہ رکھ لیں اور صبح شام تمام افراد گھر کے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈال دیا کریں، کہ کسی غریب کو کھانا باندھ دیں، کہ کسی مسکین کو پیسے دے دیا کرے، تو ڈبے میں ڈال لیا کرے، ایک مہینے میں جب اس میں اچھی خاصی کرنسی جمع ہو جائے اور پیسے جمع ہو جائیں تو وہ نکال کے رکھ لے اور گن کر کے بڑے نوٹ بنا لے، اس کے 100 روپے بن گئے، 500 روپے بن گئے، 1000 روپے بن گئے، ان کو لفافوں میں ڈال کے اپنے معاشرے میں، ماحول میں، کسی مسجد میں، مدرسے میں، جہاں کہیں بھی وہ غریب محتاج مسکین ہو اس کو پہنچا دے، وہ کرنسی جو ریل گاڑی گھر میں بجی ہے وہ دوبارہ ڈالنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو روزانہ صبح صدقہ ڈلے گا، رات کو بھی صدقہ ڈلے گا، روزانہ گھر سے ان میں صدقہ ڈلتا رہے گا اور نکلتا رہے گا، تو اس کا بڑا فائدہ، گھر کے اندر سے بیماریاں ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، آفتیں دور ہوں گی، بلائیں دور ہوں گی، کیونکہ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ یہ صدقہ مثل چھتری کے ہے، یہ دھوپ میں آدمی اپنے صدقے کے سائے میں رہتا ہے، قیامت کے دن بھی آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، چاہے عرش کا سایہ ہو یا اور بھی کوئی سایہ ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی جیسے بارش سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور دوسری تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چھتری انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایسے ہی صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو جو لوگ معمول بنا لیتے ہیں اور معمول بنا کر صدقہ دینے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی برکات سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور جو کبھی کبھار دیتے ہیں ثواب تو نہیں ملے گا اور کبھی کبھی اس کا فائدہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال بھائی اپنی حیثیت کے مطابق تین باتوں کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی صدقہ دینے کا بھی معمول بنائیں اور اپنے آپ کو المتصدقین اور متصدقات میں داخل کر کے جو اس کی فضیلت ہے وہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ. اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کی ہمارے سارے احباب اور جملہ متعلقین کی یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کی اور ان کے متعلقین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی بخشش فرما, ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دونوں سے پناہ عطا فرما. یا اللہ خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شخص عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. یا اللہ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد اور بچے بوڑھے بیمار ہیں یا معذور ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما, معذوروں کو دور فرما, عافیت دارین عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو مقروض ہیں وہ قرضے اترنے کا غیب سے انتظام فرما, مقروضوں کو قرضے اترنے کا غیب سے انتظام فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد کی تازندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما, خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ اپنے راستے میں یا اللہ صدق و اخلاص کے ساتھ مال حلال سے صدقہ خیرات کرنے کی دائمی توفیق عطا فرما. یا اللہ دائمی توفیق عطا فرما, یا اللہ دائمی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ غیب سے ان کو ان کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما, بہتر سے بہتر رشتے بر وقت عطا فرما, بہتر سے بہتر رشتے برود عطا فرما. یا اللہ جتنے خواتین حضرات نے دعا کے واسطے کا ہے یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما, سب کی نیک مرادیں پوری فرما. جلالی صاحب کے بیٹے کی یا اللہ بال بال مغفرت فرما, بال بال بخشش فرما. آخرت کے یا اللہ سوال و جواب میں ثابت قدمی عطا فرما. یا ارحم الراحمین جتنے حضرات نے دعا کے واسطے کا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکات العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobailahi.com